अब पढ़ेंगे कुरान का फ़लसफ़ा जिहाद पेज नंबर 378। यहाँ तफसीली बहसों का मौका नहीं, ताहम कुरान की दो तीन इंतहाई ज़रूरी आयात को निगाह में रखना ज़रूरी है। कहा गया कि पहली आयत, इन लोगों को तलवार उठाने की इजाज़त दी जाती है जिनके खिलाफ जंग छेड़ी जा रही है, क्योंकि इनको जुल्म का निशाना बनाया गया, और इन मज़लूमों के मुखालिफीन कान खोल कर सुन लें कि अल्लाह इनकी मदद करने पर पूरी पूरी ताकत रखता है। ये वो लोग हैं जो किसी जायज़ बुनियाद के बग़ैर महज इस बिना पर घरों से निकाले गए हैं कि इनकी पुकार ये है कि अल्लाह ही हमारा रब है, और अगर अल्लाह ताला यूँ इज़्ज़त इजाज़त यानी जंग की इजाज़त देकर कुछ लोगों को जो बिगाड़ के अलम बरदार हैं, कुछ दूसरे लोगों के हाथों जो इस्लाह और तामीर के दाई हैं, इक्तदार से बरतरफ न करा दे तो बदी के ज़ोर पकड़ जाने के बायस दरवेशों के सोमे यानी सोमा इबादत खाना होता है, और नसारा के गिरजे और यहूदियों के माबद और मुसलमानों की मस्जिदें, ये मुख्तलिफ मज़ाहब के मज़हबी जगहों के नाम हैं जिनमें कसरत से अल्लाह का नाम पुकारा जाता है, उजड़ जाएँ, और अल्लाह तो इन्हीं की मदद करेगा जो अल्लाह के काम में अपना तआवुन पेश करते हैं। आती है किसी को अरबी में आयत, अल्लाह उसकी मदद करता है जो उसकी मदद करता है। कभी ये असूल याद रहे ज़िंदगी में, कभी अपने कामों के लिए अल्लाह के दीन को हम पीछे ना करें। मैं यंसुरुल्लाह यंसुरुह, यकीनन इनको मदद देने के लिए अल्लाह ताला पूरी ताकत रखता है और गालिब और बरतर है। ये कहाँ की आयतें हैं? सूरत हज की आयतें हैं। फिर अगली भी आयतों में, ये ऐसे लोग हैं अगर हम इनको ज़मीन में इक्तदार दें तो ये नफ्स परस्ती और गारत गरी में पढ़ने की बजाय नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, नेकी का हुक्म देंगे और नापसंदीदा उमूर की रोकथाम करेंगे, और कशमकश कैसे तमाम मामलात का इंजाम अल्लाह के इख्तियार में है। सूरत हज की आयाती 39 से 41 तक। फिर एक और आयत, अल्लाह की राह में इस निज़ाम हक की इकामत और तहफ़ुज़ के लिए इन लोगों से जंग करो जो तुम्हारे ख़िलाफ़ लड़ें, लेकिन ज़्यादती ना करो, अल्लाह ताला को ज़्यादती करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। दुश्मनों को जहाँ भी पाओ इनको जीता ना छोड़ो, और जहाँ से तुमको उन्होंने निकाल दिया तुम भी इनको निकाल बाहर करो, क्योंकि फितना और शर इकामत हक में मुज़ाहमत का होना कत्ल से ज़्यादा बड़ी बुराई है। इसके ख़िलाफ़ मस्जिद हराम के माहौल में ना लड़ो ताकि वो ख़ुद ही इस हुरमत का पास ख़त्म करके तुमसे लड़ें। अगर फिर वो वाकई हदूद हरम में तुमसे जंग आजमा हो तो तुम भी किसी झिझक के बग़ैर इनसे जंग करो। इन काफिरों यानी इस्लामी इनकलाब के दुश्मनों को इसी तरह कैफर किरदार तक पहुँचाया जा सकता है। फिर अगर वो बाज आ जाएँ तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और हाँ, इनके ख़िलाफ़ इस वक्त तक जंगी कार्रवाई जारी रखो कि निज़ाम हक की राह से मुज़ाहमतों का कला कमा हो जाए और पूरे का पूरा निज़ाम हयात अल्लाह की हिदायत के ताबे हो जाए। फिर अगर वो मुज़ाहमत छोड़ दें तो इन पर मां सिवाय मुजरमीन के कोई गिरफ्त नहीं। ये सूरत बकरा की आयत 190 से 193 का तर्जुमा था। तीसरा मुकाम, तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की राह में और ख़ुसूसन इन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों को जुल्म से बचाने के लिए जंग करने को नहीं उठ रहे हो, जिनका हाल यह है कि वो दुआएं करते हैं कि हमारे रब हमें इस बस्ती से निकाल जहाँ के लोग जालिम हैं, और हमारे लिए अपनी जनाब से किसी को हिमायती बना के भेज और अपनी जनाब से किसी को हमारा मददगार बना के उठा। यह है सूरत निसा आयत 75। फिर उसके बाद नेक्स्ट हिस्सा सूरत तौबा की आयत 12 से 13 है। फिर अगर वो कौलो इकरार करने के बाद अपने पैमान तोड़ दें और तुम्हारे मामलात में नश्तर जनी करें यानी ज़ुबान से तुम्हें ताने दें और ये साबित कर दें कि वो शरंगेज़ी पर तुले हुए हैं, तो तुम इन मुखालिफ इस्लाम ताकतों के सरबराह कारों के ख़िलाफ़ धावा बोलो। इनके लिए पैमान यानी वादे कोई हकीकत नहीं रखते, शायद तुम इनकी खबर लो तो वो ये बाज आ जाएँ। क्या तुम ऐसे टोले के ख़िलाफ़ नहीं लड़ोगे जिन्होंने अहदो पैमान तोड़ डाले और जिन्होंने इस्लामी तहरीक की जड़ उखाड़ने के लिए रसूल को मदीना से निकाल देने के मंसूबे बांधे और जिन्होंने तुम्हारे ख़िलाफ़ शरारत करने में पहल की? इसी तरह सूरत तौबा ही की आयत 39, अगर तुम जिहाद के लिए नहीं निकलोगे तो अल्लाह ताला तुमको दर्दनाक सज़ा देगा और तुम्हारी जगह इक्तदार पर किसी और गिरोह को ले आएगा जिसका तुम बाल भी बीका ना कर सकोगे, और अल्लाह हर इकदाम पर कादिर है। अब आप देखिए, ये 5-6 मुख्तलिफ हिस्से हमने कुरान की आयतों के पढ़े, जिससे क्या पता चलता है? کہ اسلام کے نظریہ جہاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کردہ جنگی پالیسی پر قرآن میں یہ بہت اہم اور غور طلب مقامات ہیں، لیکن ہم نے نہایت ہی واضح قسم کی وہ آیات لے لی ہیں جن سے اصولی باتیں اخذ ہو سکتی ہیں. ان آیات میں جو نکات ذہن نشین کرائے گئے وہ یہ ہیں، یعنی یہ تو آیتیں تھیں ریفرنس میں، ہو سکتا ہے آپ کو نہ سمجھ آئی ہوں، کیونکہ اگر آپ نے تفسیر نہیں پڑھی تو آپ کو ان آیتوں کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا چلے گا کہ کون سی صلح حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی ہیں اور کون سی فتح مکہ کے موقع پہ. لیکن اب پوائنٹس کی صورت میں نوٹ کیجئے کہ اسلام کیا کہتا ہے یا قرآن میں جہاد کے بارے میں کیا فلسفہ ہے. تو نمبر ایک، بحثیت مجموعی مسلمان سال ہر سال سے مظلومی کے مقام سے چل رہے تھے، یعنی بحثیت مجموعی مسلمان کئی سال سے مظلوم ٹھہرائے گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ سے نکال کر اجتماعی ظلم کا آخری بار کیا جا چکا تھا. یہ تو سب کو پتہ ہے نا، جب آپ مکہ سے نکلے تو اس سے پہلے کے یہ حالات ہیں. مقابل کی طاقت کا موقف شروع سے ظالمانہ تھا. یہ مقابل کون ہے؟ قریش مکہ. کیونکہ وہ مسلم معاشرے کو پنپنے نہیں دے رہی تھی. کیوں نہیں پنپنے دے رہی تھی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشرہ بنا رہے تھے اس میں ان کا صدیوں سے قائم کردہ ایک باپ دادا کا دین خطرے میں پڑ گیا تھا. یہ وہ موقع نہیں دے رہی تھی کہ حق کو پہچاننے والے لوگ اللہ کو اپنا رب بنا کے اس کی ہدایت کے تحت زندگیوں کی تشکیل کر سکیں، یعنی زندگیاں شروع کر سکیں. وہ عقیدہ و رائے، اظہار خیال، دعوت حق اور جماعتی تنظیم کی آزادیوں کو سلب کیے ہوئے تھی اور اس نے کئی سال سے شان بربریت کے ساتھ شریف، پرامن اور صبر کیش مسلم انقلابیوں پر تشدد کے وار کیے تھے اور بالآخر ان کے لیے زادے بوم میں سانس لینے کا موقع ہی نہ چھوڑا. یہ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ بہت آسان ہے. پہلی چیز ذہن میں رکھیے کہ مسلمان تقریباً 13 سال سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے لے لیجئے نا، ظلم کا شکار تھے، مظلومیت کا شکار تھے. آپ پہ ظلم ہو رہا تھا، آپ کی آزادی کو چھینا گیا تھا، آپ کا صبر آزمایا جا رہا تھا اور فتنے پھیلائے جا رہے تھے اور جو پیغام آپ لے کر آئے تھے اس کو پنپنے نہیں دیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ، اسلام اپنے مخالفین کو زیادہ سے زیادہ حد تک بات کو سمجھنے اور تبدیلی قبول کرنے کا موقع تو دیتا ہے، اور یہی موقع فراہم کرنے کے لیے وہ اپنے ماننے والوں کو ایک دورے صبر سے گزارتا ہے. اس کو نوٹ کریں. لیکن وہ اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے صبر کیش علم بردار مستقل طور پر مظلومی میں پڑ کر ظالموں کے کبر نفس کی غذا بنتے رہے. اس کا منشا انسانی تمدن میں کچھ درندوں کو پال رکھنے کے لیے سستے شکار فراہم کرنا ہرگز نہیں ہے. وہ اپنے صبر کیشوں کو تیار ہی اس لیے کرتا ہے کہ وہ ظالم قوتوں کا استحصال، استحصال کیا ہوتا ہے؟ جڑ سے کاٹ دینا، بالکل ختم کر دینا، استحصال کر کے انسانیت پر فلاح کی راہیں کھول دیں. تو کیا پتہ چلا اس بات میں آپ کو؟ دوسری چیز کیا ملی بولیے؟ کہ مظلوم تو بن سکتا ہے مسلمان، لیکن اسلام مسلمان کو ہمیشہ مظلوم نہیں دیکھ سکتا. بات سمجھ گئے؟ 13 سال از اینف، اینف از اینف. اس کے بعد اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان مظلوم بن کے اور تکلیف میں پڑ کر مارے جائیں اور ختم کر دیے جائیں، مطلب آپ کی زندگیاں ضائع ہو جائیں. صبر ایک خاص حد تک ہوتا ہے. آپ اس کو عملی زندگی میں دیکھیں. اگر آپ کسی انسان کے ساتھ جیتے ہیں، کوئی آپ پہ ظلم کرتا ہے، شوہر بیوی پہ ظلم کرتا ہے، اسلام کہتا ہے بیوی صبر کرے، بیوی بدتمیز ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے شوہر صبر کرے. اب کسی جگہ حکمران لے آتے ہیں، سب وہ ظالم ہیں، اسلام کہتا ہے تھوڑی دیر عوام صبر کرے. ہر رشتے میں، ہر جگہ، کوئی لیڈر ہے آپ کا، کوئی بڑا ہے، آپ پہ ظلم کرتا ہے، صبر کرے. لیکن ظلم ہمیشہ نہیں سہنا. یہ بات ہے اس دوسرے پوائنٹ میں. شروع کیجئے، صبر کیجئے، مدد مانگیے، لیکن جب آپ کو لگے کہ اب صبر کر کے آپ اپنا اخلاق خراب کر دیں گے یا آپ کی آزادی سلب ہو رہی ہے، تو اسلام نے پھر 13 سال کے صبر کے بعد مسلمانوں کو خود ہی جرات دے دی کہ جاؤ اب تم بھی بدلہ لے سکتے ہو. تیسری بات، ظالم اور تخریب یعنی خرابیاں پیدا کرنے والی طاقتوں کا جڑ سے ختم کرنا، اس بنا پر ایک نہایت ہی تمدنی ضرورت ہے کہ اگر فاسد گروہوں کو اقتدار کے زور سے ہٹا نہ دیا جائے اور ان کو کام کرنے کی چھوٹ ہمیشہ کے لیے حاصل رہے تو خدا پرستی اور نیکی اور شرافت کی ساری قدریں غارت ہو کے رہ جائیں. یہ پوائنٹ سمجھ آئے؟ یہ تو بہت آسان ہے نا. یعنی ظالم کو بھی روکنا ہے. اسلام نہیں چاہتا کہ ایک تو طرف تو ایک بندہ مظلوم بن کے صبر کر کے اللہ کے قریب ہوتا جائے اور دوسرا ظلم کر کر کے اپنے آپ کو اللہ سے دور کرتا رہے. تو جنگوں میں ہی تو آپ دیکھیے ابو جہل مارے گئے. اگر بدر نہ ہوتی تو ابو جہل کیسے مارا جاتا؟ وہ ابو جہل جس کے ذہن میں دل دماغ میں اسلام کے خلاف نفرت تھی. تو لہٰذا جنگوں کا ایک مقصد کیا ہے؟ ایسی طاقتوں کو ختم کرنا کہ جو اپنے ظلم کی وجہ سے انسانیت کا جینا دھوبر کر دیں. چوتھی بات, اسلامی نظریہ انقلاب بوقت ضرورت قوت شمشیر یعنی تلوار کا استعمال کر کے اقتدار کو ایسے ہاتھوں سے لے لینا یا سلب کر لینا چاہتا ہے جو انتشار, جہالت, بدی اور ظلم کے پشت پناہ ہوں, اور ایسے ہاتھوں میں دینا چاہتا ہے جو خدا پرستی اور نماز اور زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں, جو نیکیوں کو فروغ دیں اور برائیوں کا سدے باب کریں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ملک میں 5 سال کے لیے ایک حکمران چنا جاتا ہے, وہ صدر ہے یا وزیر ہے, لیکن اگر وہ غلط کام کرے تو جو آپ کی فوج ہے اس کے پاس اختیار موجود ہے, کسی بھی وقت مارشل لا لگا کر اس کو ہٹا دیں کیونکہ اس نے اپنے اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھایا. پانچویں چیز یہ کہ ان لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے خلاف لڑیں. یہ بڑا اہم بات ہے. سب سے نہیں لڑنا, یاد رکھیے کہ ہر غیر مسلم سے نہیں لڑنا اور ہر غیر مسلم کافر نہیں ہوتا. یہ نظریہ ہم تفسیر کی کلاس میں بڑی ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں. جو تمہارے خلاف لڑیں تم ان سے لڑو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کبھی مخالفین تمہارے اوپر چڑھائی کر دیں تو تم کچھ تھوڑا بہت بچاؤ کر لیا کرو. یہاں اشارہ یہ ہے, ایک تو وہ لوگ ہیں جو مخالفت اور مزاحمت میں فعال نہیں ہیں, سو ان سے تعرض کہتے ہیں, اعراض کرنا, تعرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو تمہارے کام میں مزاحمت ڈالتے ہیں اور لڑ کر تمہیں اور تمہارے نظام کو ختم کر دینے کے در پہ ہیں, ان کے خلاف تو تلواریں اٹھائے بغیر چارہ ہی نہیں. ضروری نہیں کہ اسلامی ریاست پر ان کے حملہ آور ہو جانے ہی کا انتظار کیا جائے, بلکہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں ان کا پیچھا کیا جائے. اس کی واضح دلیل بھی سامنے رکھ دی گئی ہے, اور وہ یہ کہ قتل مقاتلہ فی نفسی کو اچھا کام نہیں. دیکھیں کوئی مذہب پسند نہیں کرتا قتل و غارت کو, لیکن دوسری طرف اسلامی تحریک اور اسلامی نظام کے خلاف فتنہ یا مزاحمت کی موجودگی کئی گنا زیادہ برائی ہے, جسے اگر پنپنے دیا جائے تو سرے سے وہ اسلام ہی کی جڑیں اکھاڑ پھینکے. اس لیے ضروری ہے کہ اس بڑی برائی سے بچنے کے لیے خنجر جہاد کو متحرک کیا جائے, اس وقت تک پوری قوت سے مار کارائی کی جائے کہ راہ حق کی مزاحم طاقتوں کی سرکوبی ہو جائے اور پورے کے پورے دائرۂ حیات میں اللہ کا پورے کا پورا دین جاری ہو جائے. بات سمجھیں اس آخری نقطے کو. یعنی بعض دفعہ پھر حالات ہی کچھ ایسے ہو جاتے ہیں جس کے وقت یہ پھر ناگزیر ہو جاتا ہے, تو ایسے وقت میں آتا ہے. آپ دیکھیں کیا دنیا میں کوئی برداشت کرتا ہے؟ مثلا آپ جس بھی ملک میں بیٹھے اس بات کو سن رہے ہیں, کیا وہاں کی گورنمنٹ کسی ایک کو قانون شکنی کی اجازت دیتی ہے؟ تم جب مرضی اشارہ توڑو, تم جب مرضی سیٹ بیلٹ نہ باندھو. ہو سکتا ہے کرٹسی میں کسی ایک وقت میں کسی بات کے کرنے کرانے پہ اس کو چھوڑ دیا جائے. پہلی غلطی ہے, تم گلٹی فیل کرتے ہو, دس اینڈ دیٹ, اٹس اوکے. لیکن اگر کوئی عادت بنا لے, مجرم بن گیا اور وہ ساتھ ہی ساتھ اس بات کے ساتھ عادت میں ہی اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے, تو کیا ہوگا؟ پھر آپ اس کا مقابلہ کریں گے, اس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو لہٰذا ایسے وقتوں میں انسان کو ہمیشہ اسلام کے نظام کو اور اسلام کی باتوں کو سمجھنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ جب ہمارے دل میں کسی کے خلاف دشمنی ہوتی ہے نا, تو ہم اس کی اچھی بات کو بھی برا کہتے ہیں. یہ تو آپ نے اپنے خاندانی سیاسی نظام میں بھی دیکھا ہوگا, جو برا لگتا ہے نا اس کی اچھی بات بھی بری لگتی ہے, اور سو آن دس اینڈ دیٹ. تو ایسی تمام چیزوں کے لیے ایک انسان کو اپنے آپ کو ہمیشہ علم کے اسلحے سے لیس رکھنا چاہیے. پانچ پوائنٹ سمجھ آ گئے. پہلی بات ہے کہ اسلام ایک خاص حد تک صبر کا موقع دیتا ہے. دوسری بات ہے جب وہ صبر حد سے بڑھ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا حق لینا سکھاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک ظالم کو ظلم سے روکنا بھی ایک اچھی بات ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ فتنے کے صدے باب برے لوگوں کے خاتمے کے لیے جنگیں ناگزیر ہیں. اور دفاع کرنا بھی تو اسلام ہی سکھاتا ہے نا. اسلام کبھی نہیں چاہتا کہ نیک اور حق والے لوگ ہمیشہ دبے پسرے اور ان کے پاس ایک خوبصورت آئیڈیالوجی وہ ضائع ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ مظلوم ہے. اب آگے چھٹا نقطہ دیکھتے ہیں. جہاں یہ تاکید کی گئی کہ دینی شاعر کی حرمتوں کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے، وہاں اس غلط تصور تقویٰ سے مسلمانوں کو بچایا گیا کہ اگر مخالفین ان حرمتوں کو توڑ کر دراست دستی یعنی ہاتھ یعنی بڑھانے سے کام لے تو تم چپ چاپ ذبح ہوتے رہو اور دم نہ مارا کرو کہ ہم تو حرم یا ماہ حرام کا احترام کرنے پر مجبور ہیں، وہ اگر کسی حرمت کو توڑیں تو انہیں بھرپور جواب دیا جائے۔ یہ بات واضح، قرآن میں ایک آیت آتی ہے اگر آپ کو یہ پڑھ کے یاد آئے کہ الحرمات قصاص، حرمتیں تو بدلے کی ہیں، بھائی عزت کرو عزت کراؤ، جس کو آپ کہتے ہیں ٹٹ فار ٹٹ، جیسا کرو ویسا ہم تم سے کریں گے۔ بہرحال پھر ساتواں نقطہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا دینی و اخلاقی فرض صرف اپنا ہی بچاؤ نہیں قرار دیا گیا، بلکہ انسانیت کے کمزور طبقے اور بے بس عناصر اگر کسی علاقے یا ماحول یا نظام میں پس رہے ہوں اور وہ ظالم طاقتوں سے نجات پانے کے لیے تڑپ رہے ہوں تو اسلامی نظام کا فرض ہے کہ ان کی پکار پر لبیک کہے، یعنی اسلامی تحریک جملہ بنی آدم کے لیے نجات دہندہ بنائی گئی ہے اور اس کا حقیقی و وسیع فریضہ تہذیب و دین کی اعلیٰ قدروں کا تحفظ ہے۔ کیا پتہ چلا، آپ اس کو آسان سا کر لیجئے، پسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا۔ پھر آٹھواں، مزاحمتوں کو توڑنے کے لیے عہد و پیمان بھی ایک پرامن ذریعہ ہے، اس ذریعے سے رسول پاک نے پورا پورا کام لیا، لیکن عہد شکنی کرنے والوں کے بارے میں قرآن نے سخت تاکید کی کہ ان کا دماغ قوت سے درست کر دیا جائے، خصوصاً ایسے عناصر جو عہد توڑ کر اسلامی مرکز کو برباد کرنے، قائد نظام کو برطرف کرنے اور قائم شدہ نظم کو اجاڑ دینے کے لیے منصوبے باندھیں اور پھر شر انگیزی میں پہل کریں۔ وہ اگر اعلان جنگ نہ بھی کر چکے ہوں تو بھی ان کی ہر حرکت ایک اعلان جنگ ہے، ان کو پھلنے پھولنے نہیں دیا جا سکتا۔ کیا پتہ چلا، آٹھویں وجہ، عہد شکنی کو برداشت نہیں کرنا۔ اور یاد رکھیے جو زیادتی کرتے ہیں نا وہ عہد شکن ہی ہوتے ہیں۔ ابھی اب ریسنٹلی پڑھ کے آئے ہیں کیسے بنو بکر اور بنو خزایہ کی جنگ یا ان کی لڑائی فتح مکہ کا سبب بن گئی۔ تو لہٰذا ایک یہ بھی بات ہے اس میں کہ جب کوئی وعدہ توڑے، عہد کر کے توڑ دے، کمٹمنٹ کر کے توڑ دے تو پھر اس سے ریئیکشن شو کیا جائے گا۔ پھر نویں بات، اس سلسلے میں اس عمر پر مسلم حکومت کو توجہ دلائی گئی کہ جنگی کاروائیوں کا اصل مقصود عوام کی جانیں لینا نہیں بلکہ آئمہ کفر اور انقلاب دشمن قیادتوں کو کچلنا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج جنگیں ہوتی ہیں کیسے؟ بے گناہ شہریوں پہ بم گرا دیا گیا، ایک ایسا حملہ ہوا کہ شہر کے سب لوگ جو ہے وہ مارے گئے اور زندگی معطل ہو گئی۔ اسلام کی ایک جنگ بھی ایسی نہیں۔ کس کو ماریں گے؟ وہ کفر بھرے سینے اور اسلام سے نفرت کا جذبہ لے کر مارنے کے لیے جو نکلے ان کو ماریں گے، نہ کہ جا کے بے گناہوں کو ماریں گے۔ اور دسواں پوائنٹ، جہاد کے فریضے کی ادائی میں تغافل یعنی غفلت کرنے کے معنی یہ بتائے گئے ہیں کہ تمہاری یہ ریاست، تمہارا یہ اقتدار، تمہارا یہ نظام ختم ہو جائے گا، تم آگے نہیں بڑھو گے تو مخالف قوتیں امٹ کے آئیں گی اور تمہیں ہٹا کر بلکہ پوری طرح پامال کر کے اپنا سکہ چلائیں گی، پھر تم ٹک ٹک دیکھا کرو گے اور دم نہ مار سکو گے، سوچ لو کہ ایسی صورت میں تم کتنے بڑے دردناک عذاب سے گزرو گے۔ یہ سب سے اہم نقطہ، فریضہ جہاد کی ادائیگی سے غفلت برتنا، اسلام کو یہ پسند نہیں۔ اور بالکل یہ دسویں پوائنٹ پہ آج کا مسلمان فٹ ہوتا ہے، جہاد کا انکار کر کے ہم اپنے بھی نہ رہے اور دوسروں کے بھی نہ رہے۔ تو ساری بات کا پھر خلاصہ کیا ہے کہ اس ساری چیزوں میں کہیں جارحیت نہیں ہے، اس سارے میدان میں کہیں مسلمانوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ جس کو پکڑو مار دو، جہاں پکڑو مار دو، بلکہ اس سب میں صبر اور شکر اور خوشی کے ساتھ اللہ کے فیصلوں کو سمجھتے ہوئے پورے طریقے سے رہو۔ یہاں میں بات کر رہی ہوں تو مجھے سورۃ مائدہ کی وہ آیتیں کیوں یاد آ گئیں کہ جس میں شکار کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ آپ نے آیت پڑھی ہوگی جو بھی قرآن کورس کر چکے ہیں، قرآن میں آتا ہے کہ وہ جن کو تم روک رکھتے ہو، اس کے یعنی شکاری کتے، آپ کہتے ہیں کہ شکاری کتا جب شکار کرے، حالانکہ کتا خود حرام ہے لیکن اس کا کیا ہوا شکار حلال ہے، وجہ اس کو مالک نے شکار کرنا سکھایا ہے، वो कभी उस जानवर को दांत नहीं लगाएगा, वो उसकी पूंछल से उसको पकड़ लेगा, टेल से पकड़ेगा, कान से पकड़ेगा, लेकिन वो उसके गोश्त में दांत नहीं गड़ेगा। इतना इस्लाम केयरफुल है कि एक कुत्ते को भी शिकार करना सिखाता है, तो एक इंसान को दूसरे इंसानों के मुकाबले पे इंसान ऐसी दरिंदगी में छोड़ देगा कि इनकी उंगलियां काट दो, इनको टॉर्चर सेलों में ले जाओ, इन पे जुल्म करो, इनकी ज़िंदगी मौत हो जाए, और इनको करंट दो और इनके जड़ों से बाल उतार दो। ये आज टॉर्चर सेलों में होता है। इस्लाम इसको पसंद नहीं करता, और कैसे पसंद कर सकता है जबकि वो खुद इन चीज़ों को कहता है कि ना अपनी जान लो ना तुम किसी की लो। तो सारी बात का खुलासा, टॉपिक थोड़ा सा गंभीर है, मुश्किल है, लेकिन ये कड़वी गोली सहनी पड़ेगी। आप मैं गैर महसूस तरीके से इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के दौरान इस्लाम के नुक्ते नज़र जिहाद के बारे में इससे काफ़ी हद तक आगाह हो जाएंगे। हमारा दिल खुलेगा ना, आज पहली दफ़ा नहीं भी बातें समझ आती, इसको घर जाके फिर पढ़ें, घर से आने से पहला पढ़ा करें, जाके पढ़ें, आप देखिए ये चीज़ें आपके दिल दिमाग में आ जाएंगी। और फिर इंशाल्लाह ताला जब हमारा दिल साफ़ हो जाता है तो फिर वो जो इस्लाम के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं अगर हमारे दिलों में कुछ बातें होती हैं तो वो निकल जाती हैं। पेज नंबर 383। इन इरशादात की रोशनी में इस्लामी नज़रिया जिहाद को जहन नशीन किए बग़ैर हम इन मार्का हाय कारज़ार की नौयत को समझ ही नहीं सकते जो इस्लामी इनकलाब के अलमबरदारों और इनकलाब दुश्मनों के दरमियान वाक़ हुए। समझने की बुनियादी हकीकत सिर्फ़ एक है, और वो ये कि अरब के मैदान तारीख में दो कुव्वतें मुकाबिल हो गई थीं, एक फासिद और ज़ालिमाना जाहली निज़ाम से अवाम को निजात दिलाकर अमन व इंसाफ का दौरे नौ पैदा करना चाहती थी, ये कौन थी? नबी सल्लम और आपके साथी। दूसरी फरसूदा यानी पुराने जाहली निज़ाम को जूं का तूं कायम रखने के लिए इस्लामी तहरीक को मिलिया मेट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, ये कौन थी? मक्का के मुशरिकीन। दोनों के नज़रियात और मकासद में कोई समझौता मुमकिन नहीं था। इसको हाईलाइट करें, लकुम दीनकुम वलिय दीन कहा गया, कुल या अय्युहल काफिरून लाअबुदु मा ताअबुदून, यानी कुफर और इस्लाम का समझौता कभी मुमकिन नहीं। देखिए दुनिया में भी आप कहते हैं ना, अच्छा भी लड़ाई ना करो, चलो समझौता कर लो, चलो चलो बीच की बात कर लेते हैं, चलो कुछ तुम्हारी मान लो कुछ हमारी। दुनिया में ऐसे होता है ना, कारोबारी मामलात में होता है, शराकत बांटते हुए होगा, घर की तकसीम में, विरासत में, बीसियों जगह पे बंदा कहता है अच्छा इट्स ओके, कुछ नहीं समझ, कुछ तुम्हारी मानते हैं कुछ हमारी। कुफर और इस्लाम में ये नहीं हो सकता, क्योंकि कुफर हो सकता है इस्लाम की कुछ मान ले, पर इस्लाम कुफर की ज़रा सी भी नहीं मान सकता। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले ला है फिर इला है, और इसी तरह इय्याका नाबुदु है। इय्याका लफ्ज़ है ना, ये नहीं करने देता समझौता, यानी दूसरे लफ्ज़ में आप समझिए, देखिए ये पानी है ना, आधा ग्लास है इस वक्त, साफ पानी है, इसमें एक कतरा कीचड़ के पानी का डालें तो क्या ये पानी पीने के काबिल रहेगा? गोया के ये एक ग्लास एक कीचड़ के कतरे को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आप ये साफ पानी बाहर जाके गंदे तालाब के अंदर पूरे का पूरा पानी उंडेल दें, वो बर्दाश्त कर लेगा? उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? बस ये फ़र्क है, इस्लाम प्योर है। यही तो आज मसला है, जो लोग इस वक्त भी इस्लाम का एक नया वर्जन पेश कर रहे हैं वो यही कहते हैं कि इस इस्लाम में थोड़ा कीचड़ मिला लो, सिमिलेट हो जाओ, समझौते कर लो, डाइल्यूटेड रिलीजन बना लो, इतने ज़्यादा सख्त ना बनो। तो नहीं, इस्लाम नहीं होने देता हमें दूसरों के साथ मिक्सअप, क्योंकि कुछ चीज़ों में इस्लाम की एक अपनी शान है। दूसरी बात, और ना लेन देन करके फरीकैन कोई सौदा कर सकते हैं। कितने अल्लाह के नबी के सामने सौदे रखे थे, मक्का की सबसे खूबसूरत औरत से आपकी शादी करा दें, आपको अपना सरदार बना लें, दौलत दे दें, क्या कहा आपने? मुझे ये सब नहीं चाहिए। पोजीशन तुम नहीं या हम नहीं की थी, यानी तुम नहीं को लिख लें, या कुफर नहीं है या इस्लाम नहीं है, या मशहूर अंग्रेज़ी मुहावरे के मुताबिक यूं कहिए कि तुम इसे पहले मार लो वरना वो तुमको ख़त्म कर देगा। मामले की नौयत वो है जो एक बाग़बान और जंगल के वहशी जानवरों के दरमियान उस वक्त पैदा हो जाती है जबकि कोई पैकरे अमल उजाड़ ज़मीन को तैयार करके इसमें चमन बंदी करने लगे। वो अगर जंगली जानवरों से तारुस नहीं करता तो इसका बाग ख़त्म हो जाता है, और वो बाग को बचाता है तो जंगली जानवरों के लिए बहरहाल इसे संगदिल बनना पड़ता है। तारीख में कोई भी जाम इनकलाब ऐसा नहीं आया जिसके ज़हूर पर इसके अलमबरदारों और मुखालिफों के दरमियान यही फैसला गुन सूरत पैदा ना हो गई हो। یہ حقیقت اگر ذہن نشین ہو جائے تو سرے سے یہ لا یعنی بحث غیر ضروری ہو جاتی ہے کہ اسلامی جنگوں کی نوعیت دفاعی تھی یا نہیں تھی. اس نامعقول اعتراض کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے کہ تلوار کو اپنی بات منوانے کے لیے استعمال کیا گیا. پھر ضرورت یہ بھی نہیں رہتی کہ ایک ایک لڑائی کو الگ الگ کر کے اس کے فوری اور وقتی اسباب و محرکات کی چھان بین کی جائے اور جان بوجھ کر حقائق کو غلط رنگ دینے والوں کو یقین دلایا جائے کہ مسلم حکومت کو یہ جنگ اپنی مدافعت کے لیے چاروں ناچار یعنی چاہتے یا ناچاہتے لڑنی پڑی اور اس کی اصل ذمہ داری دوسرے فریق پر تھی. آج ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض فاضل پیش رو یعنی ہمارے لیڈرز ہیں جو انہوں نے مختلف جنگوں اور خصوصاً پہلی جنگ معرکہ بدر کے محرکات کا تجزیہ کرنے اور حالات کا ایک خاص نقشہ مرتب کرنے میں بری طرح دماغ سوزیاں کی ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ایسی ایسی باریک نقطہ آرائیاں کرنے والوں کو وہ سیدھی سی بنیادی حقیقت کیوں نہ ہاتھ آئی جس کو ایک بار واضح کر کے وہ معذرت خانہ نقطہ نظر سے نجات پا جاتے. سیرت پر ان کے انتہائی محنت سے کیے ہوئے قیمتی کارناموں میں ایسی جھلک ملتی ہے گویا یہ منصب تو بس اہل مغرب کا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ حقیقت کیا تھی اور کیا نہ تھی, اور ہم لوگ ان کے دربار میں اپنا صفائی کا بیان مرتب کر کے گھگھیا گھگھیا کے یعنی گھبراتے ہوئے ایک ایک بات پیش کرتے پھریں اور پھر اس عدالت عالیہ کے چہرے کو بڑھا کریں کہ کیسا اثر مرتب ہوتا ہے. یعنی آج ہم دوسروں سے ڈرتے ہوئے کوئی بات بھی کرتے ہیں نا تو ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا رسپانس پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم مجلس کی اس ترتیب کو بدل دینا چاہتے ہیں. اپنے دین, اپنی تاریخ اور اپنے نبی کی سیرت کو سمجھنے سمجھانے والی سب سے بڑی اتھارٹی ہم خود ہیں اور ہمارا دین اور ہمارا رسول اپنے پاس سے ہمیں فکر و نظر کے معیارات دیتا ہے. اولین مرتبے پر ہم خود اپنے معاملات کو جانچنے والے ہیں, مغرب کے لوگ ہوں یا شمال کے یا جنوب کے. یہ ان کا منصب نہیں کہ وہ ہم کو ہمارا دین اور تاریخ سکھائیں. ان کا مقام یہ ہے کہ وہ ہم سے معلوم کریں کہ ہمارے دین و تاریخ کی کون سی حقیقت کیا مفہوم رکھتی ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ اپنے ماضی کے کارناموں کا مفہوم ہم خود بیان کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ہاں کی اصطلاحات کا مدعا سمجھیں. ہمارا دین, ہماری تاریخ اور ہمارے نبی کی سیرت کو سرے سے وہ کسوٹیاں یعنی معیار ہی قبول نہیں جو قدیم عیسائی کلیسا یا جدید مادہ پرستانہ تمدن نے وضع کی ہیں. ہم ان باطل کسوٹیوں پر اپنے سرمایہ ماضی کی جانچ کر کے دکھانے کے لیے تیار ہی نہیں. خلاصہ کیا نکلا ساری بات کا؟ کہ اسلام کمپرومائزنگ ریلیجن نہیں ہے. دبو اور دباؤ, کچھ تم کر لو, کچھ ہو جھک جاؤ. قرآن تو کہتا ہے ود لا تدخنوا فلا یدخنون, اور وجہ بھی اس کی صاف ظاہر ہے. دیکھیے دو برابر کی چیزیں نا اس میں کمپرومائز ہو سکتا ہے. شوہر بیوی ہیں, کچھ اس کے حق, کچھ اس کے حق, کچھ اس کی ذمہ داریاں, کچھ اس کی ذمہ داریاں, کمپرومائز ہو سکتا ہے. دو شراکت دار ہیں, پارٹنرز ہیں, ایک کا بھی حق ہے دوسرے کا, دونوں ایک ہی جیسے ہیں. بٹ یہاں مسئلہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ اسلام اور چیز ہے, کفر اور چیز ہے. یہ ایسے جیسے رات اور دن کو ملا دے کوئی, نہیں دونوں ملیں گے تو کوئی تیسری چیز بن جائے گی. تو بہرحال امید ہے کہ ان موضوعات سے ہمارے ذہن میں اسلام کا نقطۂ نظر واضح ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ خیر کرے. انشاءاللہ اگلے بھی جو ٹاپک ہیں, جیسے آگے ہم پڑھیں گے مدینہ کی جنگی کاروائیاں جو ہوئیں ان کی کیا نوعیت تھی, اور یقین کریں یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں. ہم نے جنگوں کے بارے میں بہت پڑھا ہے بٹ ان جنگوں کے ہونے کرنے ان کے حالات میں کیا کچھ تھا اس کو ہم بہت کم پڑھتے ہیں. اب اس کے بعد جب ہم اس ٹاپک میں ایک ایک جنگ کو پڑھیں گے تو یہ ساری جو تمہیدی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ان کی جھلکیاں آپ کو اس میں دکھیں گی. کوئی سوال یا کوئی بات ہے؟
لیکن اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو صورت اخلاص نہیں پڑھنا آ رہی ہوتی, تو اس طرح کے لوگ جب حکومت کریں گے اور اس طرح کے یہ بڑے ہیں کہ ان کو خود پتہ نہیں ہوتا.
دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہیں اس بارے میں, میں نہیں کچھ کہنا چاہتی اس وقت کیونکہ میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں. صاف حدیث ہیں کہ قیامت سے پہلے وہ لوگ آ کے لوگوں کو دین سکھائیں گے جن کو دین کی کچھ بھی سمجھ نہیں ہوگی, نہ حال ہو لیے, نہ کوئی حرکتیں, نہ وہ تسکیہ. آپ خود سوچیں آج سے 20 سال پہلے آپ کوئی بھی ریلیجس ٹاک شو دیکھیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ اتنی لمبی داڑھی, بزرگ ہیں, بات کریں ادب سے, تمیز سے. آج بھی ایسا ہوگا کسی حد تک, لیکن ہر وجہ کا ایسا بھی نہیں ہے. وہ لوگ دوسروں کو دین کی بات کرتے ہیں جن کا اپنا رنگ روپ دین والا نہیں ہوتا, اور پھر دور کی کوڑیاں لے کے آئیں گے. آپ کو ایسے لگے گا اچھا یہ بات تو آج سے پہلے کسی مفسر کو سمجھ نہیں آئی. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ خود علم لیں. आपके इसमें यार ही नहीं है किसी को परखने का, तो अब जो दूसरे लोग हैं वो आते हैं, कई लोग सवाल जवाब करते हैं तो कुछ नाम लेके पूछते हैं, वैसे उनकी बात में दलील बड़ी है, वैसे उनकी बात दिल को लगती है। मैंने कहा दिल को क्यों नहीं लगेगी, सूद हलाल, शराब हलाल और जिना हलाल, तो दिल को तो मेरे भी लगेगी। अगर मेरा दिल कुरान सुन्नत से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो लगेगी मेरे भी दिल को, तो अल्लाह ना करे कैसा हो। तो जहालत बहुत बुरी चीज़ है, बस अल्लाह हमारी हिदायत फरमा दे। ठीक है, चलिए, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।